السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی تقدیر اور انسان کی خواہش۔ جو چیز خواہش کے خلاف ہو اس میں بھی رضا کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بہت سے کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں اور پھر ہمیں یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں، لیکن بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو محسوس کرتا ہے لیکن اس پر راضی ہوتا ہے، یعنی تکلیف پر راضی ہونا جو ہے وہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کی زیادتی کی رغبت کرتا ہے کیونکہ اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی تکلیف مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف سے اللہ یاد آ رہا ہے اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، تو انسان کا کیا دل چاہتا ہے کہ یہ پین ختم نہ ہو۔ کیوں؟ کبھی آپ کا دل چاہا کہ مجھے اللہ کو یاد کر کے ویسا ہی رونا ہے جیسے میں فلاں دن روئی تھی، حالانکہ اس وقت دم بھی گھٹ رہا تھا اور ہچکیاں بھی آ رہی تھی، لیکن وہ پین جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم اللہ کے ایک دم قریب ہوتے ہیں جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوتے۔ وہ ایک اندر چیز تو لگی رہتی ہے اللہ کی یاد کی، لیکن وہ جو شدت کا یاد کرنا ہے اس کی وجہ سے انسان پھر تکلیف پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے۔ جب انسان صرف صبر نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس پین کو بھی انجوائے کرنے لگتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں آزمائشیں مانگنی چاہیے نعوذ باللہ یا کوئی تکلیفیں مانگنی چاہیے، نہیں، لیکن جب آ جائیں، جب ہو جائیں تو پھر اس کو ایکسپٹ کر لیں اور پھر اس سے اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی حجام سے فسد کراتا ہے، سینگیاں لگواتا ہے۔ فسد کیا ہوتا ہے؟ رگ کھلوانا۔ حجام کیا ہوتا ہے؟ جو حجامہ کرتے ہیں۔ حجامہ کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ حجامہ ایک مسنون علاج ہے، میں نے سنت سمجھ کے کروایا تھا اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اور اس وقت جب میں ٹریول کر رہی تھی تو میری نیتوں میں سے جو میں نے نیتیں کی کہ میں کیوں کیوں سفر کر رہی ہوں، اللہ کی خاطر ملاقات، منہاج القاصدین کا پڑھانا اور پچھنے لگوانا، مسنون علاج کرانا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے علاج کرایا کرتے تھے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے زمانے تو سینگ کے ذریعے، جو ہالو سینگ ہوتا ہے نا جانور کا، تو اس کے ذریعے وہ ایک ایریا کے اوپر پریشر دے کے اس کو سن کرتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر اس کے بعد چھوٹا بلیڈ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ اس کو کٹ لگائے جاتے ہیں، رگیں کاٹی جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی، اس کو کپنگ بھی کہتے ہیں انگریزی۔ کئی لوگ بلیڈ سے اپنی ویسے ہی کاٹ لیتے ہیں نا، تو بیماری ہوتی ہے، تو بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب تو خیر مشینیں ہیں کہ جن کے ذریعے دوبارہ وہی کپ پھر لگایا جاتا ہے اور پھر مشین کے ذریعے بلڈ سک کیا جاتا ہے، اور لٹرلی بلیک قسم کا بلڈ بعض اوقات بعض حصوں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سے ممالک میں، خصوصاً سعودی عربیہ، وہاں تو ہاسپٹلز میں اس کا ایک شعبہ بھی ہے، اور اسی طرح امارات وغیرہ میں لوگ باقاعدہ اس کے کلینکس بنے ہوئے اور اس کا علاج کراتے ہیں، اور سنت سمجھ کر اگر کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو ضرور کرائیے۔ اور یہ بات انہوں نے مثال بہت اچھی لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ سن کر رہے ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ کٹ لگا رہے ہوتے ہیں، ظاہر بلیڈ سے کتنے سارے کٹ لگے ہیں، اگر بلڈ آپ نے کبھی دیا ہوگا تو ایک سوئی بھی اندر جائے تکلیف ہوتی، وہ کتنے سارے کٹ لگتے ہیں، لیکن جب اس میں سے بلڈ سک کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا سکھ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ اس سے کہتے ہیں کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے بلڈ کی۔ تو اسی طرح اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد میں جو رونا ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ کلین کرتا ہے. تو یہاں پر جب انسان حجام سے فسد کراتا ہے, سینگیاں لگواتا ہے اور اس سے ان کی تکلیف محسوس ہوتی, لیکن صحت کے لیے وہ اس پر راضی ہوتا ہے, اس کی رغبت کرتا ہے, بلکہ سینگی لگانے والے کا احسان بھی سمجھتا ہے اور اسے اجرت بھی دیتا ہے, یعنی باقاعدہ پیسے دے کے تکلیف اٹھائی جاتی ہے کیونکہ اس سے سکون ملتا ہے انسان کو. ایک اور مثال جو بہت اچھی تو نہیں, لیکن چونکہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس لیے تھوڑی سی بات کروں گی اس پر. اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں جب سوال کیا گیا تھا, یہ سلون کا انل محیض, لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا, کیا کہا گیا تھا جواب میں؟ قل ہوا ادا, کہہ دیجئے کہ یہ اذیت ہے, نجاست ہے, گندگی. اب یہ ایک نجاست ہے جو انسان کے جسم سے باہر آتی ہے, آتی ہے نا, لیکن وہ بھی ایک پین فل اور ایک تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. اس میں بھی کیا ہوتی ہے؟ جسم کی ایک صفائی ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ اس کو یوں ہی سمجھے کہ جیسے کسی گھر میں مہمان آنا ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے, صفائی کی جاتی ہے نا. کیسی صفائی؟ تھورو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ایک مہمان کو ماں کے پیٹ میں بھیجتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, بلڈ کو صاف کر دیا جاتا ہے, صاف ستھرا جسم کو صاف کیا جاتا ہے, اور پھر اس صاف خون سے وہ انسان بننا شروع ہوتا ہے. تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. تو اگرچہ پینفل ہے یا تکلیف دہ عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن اس میں بھی ایک حکمت ہے. کیونکہ بہت سی خواتین کو میں دیکھا کہ بہت اریٹیٹ ہوتی ہیں اور برا بلا کہتی رہتی ہیں, یا عورتوں کے ساتھ ہی کیوں لگ گیا اور ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے اور یہ کیا مصیبت ہے, اور ساری زندگی کوسنے دینے میں گزر جاتی. حالانکہ اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں, کیا کیا فائدے, وہ ہمیں معلوم ہی نہیں, اور جاہلوں کی طرح ہم ہر چیز کو کنڈم کرتے رہتے ہیں, یہ کیوں اور وہ کیوں, یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو یہ درست نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض وقت ہمیں پین سے گزارتا ہے, اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے, اور اگر اس پین کے ذریعے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو, اللہ کی یاد شدت سے آئے, تو یہ پین ورتھ ہے, خواہ کسی کے دل توڑنے سے یا کسی چیز کے نہ ملنے سے. کیونکہ بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, جیسے بچے کا ایک ماں کے ساتھ, بچہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ماں کو یاد کرتا ہے. کب یاد آتی ہے ماں؟ جب تکلیف ہوتی, جب بھوک لگتی, جب کوئی تکلیف دیتا ہے, تو پھر سارا کھیل کود چھوڑ کر ماں کے ساتھ آ کے چمٹ جاتا ہے, ماں کا دودھ پینے لگتا ہے, پھر جو پیٹ بھر جاتا پھر کیا کرتا, پھر بھول جاتا ماں کو. تو ہمیں بھی جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت تو ہم لازمن اللہ کی طرف لوٹتے ہیں, اسے نماز میں بھی دل لگتا ہے, اس وقت قرآن پڑھنے کو بھی اچھا لگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں. پھر تو جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا کوئی مقصد ہے, کوئی پرپز ان کے پیچھے, یہ ایسے ہی نہیں لگا دی گئی. کوئی بھی تڑپ آپ کو اللہ نے دی ہے تو ایسے نہیں دی, یہ الگ بات ہے کہ ہمیں حکمت سمجھ نہ آئے, لیکن پر شور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا رخ صحیح ہے تو ہر ایسا تجربہ آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے گا, زیادہ قریب کر دے گا, پہلے سے زیادہ پاس لے آئے گا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کر رہی, یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اس تجربے سے گزروایا, کیونکہ میں ان حکمتوں کو اس ایکسپیرینس کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں ایسے ایسے امتحانات گزرے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس امتحان میں تھے یا اس پین میں تھے تو بہت ناگوار تھی, لیکن بعد میں جب حکمت کھل گئی, پیپر آؤٹ ہو گیا, ریزلٹ پتا چل گیا کہ یہ تھی وجہ, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ تو وقت گزر گیا نا جب ہمیں ضبط کرنا تھا. تو آئندہ کے لیے سبق کیا سیکھ لینا چاہیے؟ کوئی بھی چیز جب سامنے آئے تو دل کی حالت کا جائزہ لیں اور اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر ایک وقت دنیا میں بھی ایسا آئے گا کہ آپ کے لیے خوشی اور غم برابر ہو جائے گا, خوشی کا ملنا اور غم کا ملنا ایکول ٹھہرے گا، کیونکہ دونوں ہی راستے ہیں کس کے پاس جانے کے، اللہ کے پاس جانے کے. یہی حال اس مسافر کا ہے جو منافع کی طلب میں سفر کرتا ہے، بزنس کے لیے ٹرپ لگاتا ہے، وہ سفر کی مشقت اٹھاتا ہے، لیکن سفر کے نتیجے کے خیال سے اسے پسند کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے. تو خیر کوئی دنیاوی فائدے کا حریص ہو یا کسی اور فائدے کا، مثلا آپ کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے، تو بعضوں کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے نا، لیکن وہ تکلیف کیسے لگ رہی ہوتی، اس تکلیف میں بھی آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کسی نے مکہ کا سفر کیا، حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، آسان سفر ہے. چلے آپ کہیں گے نہیں کیا مشکل ہے، جو نہیں گئے وہ تو کہیں گے کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، جہاز کا مزے سے سفر کرو، سواری کرو. اور اب تو سفر سفر ہی نہیں رہا، جہاز میں تو چند گھنٹے میں انسان پر، وہ دیکھو صحابہ کرام جو اتنی دور سے اتنے 8 دنوں میں پہنچے تھے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ہی آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ سفر کس کو کہتے ہیں. اور پھر جب بسوں کی لائنیں کھڑی ہوتی ہیں انتظار میں سب پتہ چلتا ہے. اب اس وقت وہ سارا سفر کس کا ہوتا ہے، شوق کا سفر. اس وقت آپ کا دھیان سفر کی مشقتوں پہ نہیں ہوتا، کس چیز پہ ہوتا ہے، کیوں، کس خوشی سے آپ یہ سب برداشت کریں، کس نے کہا تھا اس مشقت میں پڑے. وہ جو آپ دیکھنے والے ہیں، وہ جہاں آپ پہنچنے والے ہیں. اور لٹرلی بازو کا تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان تھک کے اتنا ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ جب وہاں پہنچتا تو جذبات ہی مر چکے ہوتے ہیں. اس وقت رونا بھی نہیں آتا، آنسو بھی خشک ہوئے پڑے ہوتے ہیں. اس بات سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ساری زندگی بھی ہم اللہ سے ملاقات کے شوق میں روتے ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے دن کی سختیاں اور وہاں کی تھکاوٹیں اس ملاقات تک پہنچنے میں، کہیں وہاں جا کے اتنے نہ تھک جائیں کہ جب انجوائے کرنے کا وقت آئے تو نہ کر سکے. کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان اس دن بہت تھکے گا، ہاں وہ جنت میں جائے آخر میں. یاد ہے کچھ کوئی حدیث، جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا مال غنیمت میں خیانت کرتے، تو وہ حشر کے سارے عرصے میں تکلیف میں مبتلا ہوں گے. سونے کو آگ میں تپا کے ان کے جسم کو داغا جائے گا، اور اسی طرح گائے بھینس ہر ایک کی تفصیلی حدیث ہے، ایک ایک چیز کو اس میں مینشن کیا گیا. اور پھر آخر میں حدیث کیا آتا ہے، اما سبیل ہو الى النار او الى الجنہ، یا تو اس کو آگ کی راہ دکھائی جائے گی جب اس کے اعمال تولے جا چکے ہوں گے، یا پھر جنت کا راستہ دکھایا جائے گا، وہاں پہنچا دیا جائے گا. لیکن حشر کے دن مسلسل مصیبت میں ہوگا. تو ایسے سارے کام جو آپ کے کرنے کے ہیں کر ڈالیں، بھلے آپ کو آخر اینڈ آف دا ڈے اللہ کا دیدار نصیب ہو، ایسا نہ اتنے تھک چکے ہو کہ لوگ دیدار کی لذت سے محظوظ ہو رہے ہوں اور آپ اپنی تھکاوٹ سے آنکھیں بند کر رہے ہوں. یہی حال اس مسافر کا ہے جو منافع کی طلب میں سفر کرتا ہے، وہ سفر کی مشقت اٹھاتا ہے لیکن سفر کے نتیجے کے خیال سے اسے پسند کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے. یہی حال ہر اس آدمی کا ہے جسے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ جتنا اس سے گیا ہے اس سے بدر جہاں زیادہ مل جائے گا. اس کو انڈر لائن کریں، اس میں اتنی ہوپ ہے اس سینٹنس میں. یہی حال ہر اس آدمی کا ہے جسے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ جتنا اس سے گیا ہے اس سے بدر جہاں زیادہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایسے مواقع لائیں گے کہ اس سے بھی زیادہ دیں گے، اور وہ اس پر رضامند ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے محبت غالب آ جائے، کیونکہ محبوب کی مراد میں محب کو لذت ملتی ہے اور محبت کی زیادتی کی وجہ سے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. یہ عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ خوف یا غضب کی حالت میں جنگ کرنے والے آدمی کو زخم لگتا ہے تو وہ اسے محسوس نہیں کرتا، اور نہ اس حال میں اسے زخم کا علم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل مستغرق ہوتا ہے. اور جب دل کسی کام میں غرق ہو تو دوسری کسی چیز کا خیال نہیں آتا. یہ بات مشاہدات میں موجود ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی،
جب انسان اپنے پرپس کے اندر اتنا انوالو ہو جائے تو پھر اس مقصد کے دوران جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے وہ اس کو فیل نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ تکلیفیں اور باقی سب چیزیں سیکنڈری ہوں گی نا، اس کا پرپز اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے.
آپ نے دیکھا کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کبھی نہیں تھکتے، تھکے ہوئے بھی ہوں تو کیا کہتے ہیں، نہیں کوئی تھکاوٹ نہیں. اسی طرح جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ نماز پڑھ کے نہیں تھکتے، اس کے بعد انہیں اور راحت ملتی، وہ اللہ کی راہ میں دوڑتے ہوئے نہیں تھکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے غرق ہوتے ہیں کہ ان کو تکلیف کا احساس ہی نہیں رہتا، گرمی سردی کا احساس نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں؟ کیونکہ اس کی محبت ہی باقی سارے غموں کو کم کر دے گی، اور خصوصاً اس کے راستے میں پیش آنے والے غم. وہ جیسے حدیث ہے کہ شہید سے جب مرنے کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو، اپنی کوئی خواہش بیان کرو، تو کیا کہے گا کہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں واپس بھیجے گا اور میں اسی طرح مر کے آؤں، پھر وہی تکلیف اٹھاؤں اللہ کے راستے میں. تو یہ ایک ہائٹ ہے، ہائٹ آف ڈیلائٹ، کہ اس وقت انسان تکلیف کو انجوائے کرتا ہے جو اللہ کی خاطر ہو، اس بے عزتی کو بھی خوشی سے برداشت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر ہو، ان باتوں کو بھی، مخالفتوں کو بھی، کرٹیسزم، کچھ بھی، ہر چیز اس کے لیے پھر نارمل ہو جاتی. اسی سے پھر انسان استقامت اختیار کرتا ہے. اور جب تک اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب نہیں آتی تو ہر چیز ہم کو ستانے لگتی ہے.
صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ صلیبی جنگ کر رہے تھے اور ایک بہت ہی مشکل مارکا تھا جنگ ہتین، جس میں سارے صلیبی یونائیٹڈ فورسز آئے تھے مقابلے پہ، اور ان کے ایک حکیم تھے اور بہت سے ساتھی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ وہ گھوڑے پہ دوڑتے رہے اور مجاہدین کا حوصلہ بلند کرتے رہے کہ ان کے ٹانگوں پہ سارے پھوڑے نکل آئے، اور کہتے ہیں کہ 3 دن نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، بہت زیادہ حکیم کے اصرار پہ تھوڑا سا کوئی مشروب تھا اور وہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنے زخم ہیں اور آپ مسلسل رائڈنگ کر رہے، تو آپ کس طرح کر رہے ہیں، یہ زخم آپ کو اجازت کیسے دیتے ہیں اتنی دیر گھوڑے پہ بیٹھنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب جہاد کی بات آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک کلمہ بلند کرنے کا معاملہ آتا ہے تو مجھے اپنی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی، اور حتیٰ کہ بیت المقدس جس دن صبح فتح ہونا تھا ساری رات ان کے ساتھی کہتے ہیں وہ جاگتے رہے اور روتے رہے اور نماز پڑھتے رہے. تو میں نے کہا کہ بہت آپ نے دعا کری تو تھوڑے سے سو جائیں کیونکہ صبح بہت مشکل مارکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شاید تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سو جاؤ، میں نہیں سو سکتا. اور کہتے پوری رات جاگتے رہے اور روتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صبح بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دیا.
خالد بن ولید کے بارے میں بھی آتا ہے نا ایسا ہی، جو انہوں نے کہا تھا کہ میری شادی ہو اور میری دلہن میرا انتظار کر رہی ہو، تو اس کے پاس جانے سے کہیں زیادہ میرے لیے یہ پسندیدہ بات ہے کہ میں کسی برف کی سل پر یا کسی ایسی تکلیف دہ جگہ پر بیٹھ کر کسی جنگ کا نقشہ تیار کر رہا ہوں. تو واقعی جب انسان کو مقصد عزیز ہو جاتا ہے تو صرف وہی چیزیں اچھی لگتی ہیں جو مقصد میں مددگار ہوں، اور باقی چیزیں اس کے آگے دھندلی ہو جاتی. حضرت جنید رحمہ اللہ نے کہا، میں نے سری سختی سے پوچھا، کیا محب کو مصیبت کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ کہا نہیں. بہت سے اہل بلا کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی ہی جائے گی. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو چھوٹی سی تکلیف پہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کیسے یہ لذت سمجھ سکتے ہیں؟ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ محبت کی زیادتی تکلیف کا احساس ختم کر دیتی ہے، اور محب کو مخلوق کی محبت میں بھی مدد دیتی. جیسا کہ بعض نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک آدمی تھا، اسے اپنی لانڈی سے محبت تھی، وہ بیمار ہو گئی، وہ اس کے لیے حلوہ بنانے لگا. وہ ہانڈی میں چمچہ چلا رہا تھا کہ لانڈی نے ہائے کہا، وہ گھبرا گیا، چمچہ اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور وہ اپنا ہاتھ ہی ہانڈی میں چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں جل کر گر پڑی اور اسے معلوم نہ ہوا. اس کی تائید ان عورتوں کے واقعے سے بھی ہوتی ہے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہیں تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا تھا. تو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خواہش کے خلاف بھی رضا کا ہونا ناممکن نہیں. اور جب یہ مخلوق کی محبت ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ اور آخرت کی لذت کے متعلق بطریق اولا ممکن ہوگا. اور اس کا امکان تین وجہ سے ہے. پہلی وجہ یہ کہ مومن جانتا ہے کہ اس کے حق میں اللہ کی تدبیر اس کی اپنی تدبیر سے بہتر ہے. اس کو انسرکل کریں پہلی لفظ کو تاکہ آپ کو یاد رہے بعد میں, اور اسے انڈر لائن کر لیں. آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں, ایک پلان کرتے ہیں, اور اللہ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے. اب اس وقت غم, غصے, ناراضگی کا کیا عالم ہو جب آپ کی تدبیر الٹ جائے اور اللہ کی تدبیر غالب آ جائے, کیا سوچ کے دل کو راحت پہنچائیں گے؟ جی, اللہ کی تدبیر ہماری تدبیر سے بہتر ہے. جتنی بھلائی ہم اپنے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہم سے بھلائی کرتا ہے. الرحمن الرحیم ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے. حضرت مکحول نے کہا, میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا, آپ نے فرمایا, آدمی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس کو بہتری کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ ناپسند کرتا ہے تو انجام کار تھوڑی مدت کے بعد ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہی اس کے لیے بہتر تھا. حضرت مسروق نے کہا, جنگل میں ایک آدمی رہتا تھا, اس کے پاس کتا, گدھا اور مرغ تھے. مرغ نماز کے لیے جگاتا, گدھے پر وہ اپنا پانی اور خیمہ وغیرہ بار کرتا, یعنی اٹھاتا, تیری کرتا, کتا رکھوالی کرتا. ایک دن لومڑی آئی, مرغ کو اٹھا کر لے گئی. اس آدمی نے کہا, شاید اسی میں بہتری ہو. پھر بھیڑیا آیا, اس نے گدھے کو مار ڈالا. اس آدمی نے کہا, شاید اس میں بھی میری بھلائی ہو. پھر کتا بھی مر گیا. تو اس آدمی نے اب بھی یہی کہا, شاید اسی میں بھلائی ہو. اس سے کچھ دن بعد اس نے دیکھا, جو لوگ ارد گرد رہتے تھے ان پر حملہ ہوا اور سب گرفتار ہو گئے. اس بے سر و سامان شخص کو حملہ آوروں نے کچھ نہ کہا. دوسرے اس وجہ سے گرفتار ہو گئے کہ ان کے پاس آوازیں دینے والی چیزیں تھیں, جن سے ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا. اگر اس کا مرغ اور کتا زندہ ہوتے تو دونوں ضرور بولتے اور ڈاکو اس کے ٹھکانے کا بھی سراغ پا لیتے. یعنی آپ راضی تو ہوں ذرا اللہ کی رضا پہ, دیکھیں پھر کیا سامنے آتا ہے. حضرت سعید بن اسیب نے کہا, لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, اے بیٹے, تم پر جو کچھ بھی گزر جائے, خواہ تم اس کو پسند کرو یا نہ پسند, بہرحال اپنے دل میں یہی سمجھا کرو کہ اسی میں تمہاری بھلائی تھی. یعنی پسند ہو یا نہ پسند ہو, دونوں صورتوں میں کیا مان لینا چاہیے, اسی میں بھلائی, اسی میں بھلائی. بیٹے نے کہا کہ جب تک اس بات کی صحت معلوم نہ ہو جائے میں آپ کی یہ بات کیسے مان لوں, یہ کیسے مانوں کہ واقعی بھلائی, جب تک مجھے دلیل سے نہ پتا چلے کہ یہی ٹھیک تھا. تو لقمان نے کہا, چلو اس زمانے کے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں, وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے. بیٹے نے کہا, ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو وہ دونوں اپنے اپنے گدھوں پہ سوار ہوئے اور راستے کا خرچ روٹی پانی لے لیا. پھر کتنے ہی دن اور راتیں چلتے رہے, یہاں تک کہ ایک صحرا ان کے سامنے آ گیا اور وہ اس میں داخل ہو گئے. اور جتنی دیر اللہ نے چاہا چلتے رہے, یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا. سخت گرمی ہو گئی اور روٹی اور پانی بھی ختم ہو گیا. گدھے تھکاوٹ کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تو وہ اتر کر پیدل چلنے لگے. اسی طرح چلے جا رہے تھے کہ لقمان نے اپنے سامنے نظر دوڑائی تو انہیں کچھ سیاہی اور دھواں نظر آیا. انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ سیاہی تو درخت ہے اور دھواں آبادی کا نشان ہے. چنانچہ انہوں نے اسی طرف رخ کر لیا. وہ اسی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں پڑی ہوئی ہڈی لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں چبھ گئی اور ایسی چبھی کہ تلوے سے اوپر نکل آئی. بیٹا غش کھا کر گر پڑا. لقمان نے لپک کر اسے اٹھایا, دانتوں سے پکڑ کر ہڈی نکالی اور اپنی پگڑی پھاڑ کر زخم پر باندھی. بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر لقمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور ایک قطرہ لڑکے کے منہ پر گرا تو اسے ہوش آ گیا. اس نے باپ کو روتے دیکھا تو کہا, اے میرے باپ, جب آپ اس حادثے کو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ لقمان نے کہا, اے بیٹے, میں باپ ہوں اور یہ رونا باپ کی محبت کی وجہ سے. اور یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ حادثہ تمہارے لیے کس طرح بہتر ہے, تو شاید اس مصیبت سے بڑی مصیبت اللہ نے تجھ سے دور کر دی ہو, اور میں جس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں شاید اس سے بڑی مصیبت سے اللہ نے مجھ کو بھی بچایا ہو. یہ کہتے ہوئے لقمان نے سامنے کی طرف نظر ڈالی تو اب دھواں اور سیاہی نظر نہ آئے. انہوں نے دل میں سوچا میں نے پہلے جو کچھ دیکھا تھا شاید میرا واہمہ تھا، لیکن پھر خیال آیا اس قدر واضح انداز میں نظر آنے والی چیز واہمہ نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے کہ سامنے سے ایک سوار نمودار ہوا جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور بہت تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ لقمان اسے بغور دیکھ رہے تھے کہ وہ اچانک نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور دور سے آواز آئی، کیا تم لقمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، تو کہا تمہارا بے وقوف بیٹا کیا کہتا تھا؟ لقمان نے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں تیری بات سنتا ہوں لیکن تیرا چہرہ نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا میں جبریل ہوں، مجھے کوئی ملک کے مقرب یا نبی مرسل ہی دیکھ سکتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم مجھے دیکھ لیتے، تمہارے بے وقوف بیٹے نے تم سے کیا کہا تھا؟ لقمان نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں؟ جبریل نے کہا مجھے تمہارے معاملے کا کچھ علم نہیں، تم دونوں کے نگہبان فرشتے میرے پاس آئے اور تم دونوں کے بارے میں بتایا، اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس شہر، اس کے باشندوں اور مضافات کو تباہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ تم دونوں کو جس طرح چاہے اس بستی سے روکے، تو اللہ نے تم کو اس طرح روکا کہ جو تمہارے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ سمجھ آئی؟ میں نے اپنے رب سے دعا کی، کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے، کہ تم دونوں کو جس طرح چاہے اس بستی سے روکے، یہاں نہ آئے، اللہ نے تم کو اس طرح روکا کہ جو تمہارے بیٹے کے ساتھ ہوا، وہ اسی وجہ سے، ورنہ تو تم وہیں پہنچ جاتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم دونوں بھی شہر والوں کے ساتھ تباہ ہو جاتے۔ جبریل نے لڑکے کے قدم پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا وہ کھانے سے بھر گیا، پانی والے برتن پر ہاتھ پھیرا وہ پانی سے بھر گیا، اس کے بعد دونوں کو بہت عجلت کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ دوسری وجہ یہ کہ تکلیف پر راضی ہونا اس امید کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے بدلے بہت اجر ملے گا۔ جیسے کہ پہلے گزر چکا، تندرستی کی امید میں آدمی فسد کھلوانے، سینگی لگوانے اور کڑوی کسالی دوائیں استعمال کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ رضا کی، یعنی اللہ کی طرف سے آئی تکلیفوں پر راضی ہونے کی، یہ وجہ ہے کہ وہ محبوب کی مراد سمجھ کر اس پر راضی ہوتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی رضا اس میں، اور جس میں محبوب کی رضا ہو وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ لذیذ چیز ہوتی ہے، اگرچہ اس میں اس کی جان بھی چلی جائے۔ جیسا کہ بعض نے کہا ہے، جو زخم تمہارا کوئی مرض دور کر دے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے، جس زخم سے مرض دور ہو اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ محبت کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف کا احساس نہیں رہتا، اور جو اس کیفیت کو نہ پائے اس سے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی جس کے اندر یہ کیفیت نہ گزرے، اس نے ایسا چکھا ہی نہ ہو کبھی یہ مزہ، تو اسے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو اس کا ادراک اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے اسباب مہیا نہیں، اللہ نے اس کے دل میں ایسی کوئی محبت ڈالی نہیں کہ وہ ایکسپیرینس کر سکے، اور وہ ہے محبت کی افراط۔ یعنی کچھ لوگوں کے دل میں اللہ بہت زیادہ محبت ڈالتا ہے نا، کچھ لوگ نارمل ہوتے ہیں ہر حال میں، کوئی بھی چیز دیکھے کچھ بھی، دے ڈونٹ کیئر، کوئی چیز ان کے لیے اہم نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتی۔ اب ان دونوں کے حال میں فرق ہے نا، جس کے لیے کوئی اہم نہیں اس کو نہ غم ہے نہ دکھ ہے نہ رونا ہے نہ کچھ، کوئی تڑک کچھ ہوا ہی نہیں، اور جس کے دل میں بہت بری طرح کوئی چیز ہو تو پھر اس کے لیے وہ تکلیف دہ بھی ہو جاتی۔ تو اگر کسی کو ایسا ایکسپیرینس نہ ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا، اور وہ کیا ہے؟ واقعہ ہے محبت کی افراط۔ اور جس نے محبت کا مزہ نہ چکھا اسے اس کے عجائبات بھی معلوم نہ ہوئے۔ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ بہرا نغمے اور الحان کی لذت کا انکار کرے گا، اور جس کے پاس دل نہ ہو وہ یقیناً ان لذتوں کا انکار کرے گا جو صرف دل سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کے پاس آنکھ نہ ہو وہ ان لذتوں کا انکار کرے گا جو آنکھ سے دیکھ کے ملتی، جس کے پاس کان نہ ہو وہ ان لذتوں کا انکار کرے گا جو سننے سے ملتی، جس کو زبان کا ٹیسٹ نہ ہو وہ لذتوں کا انکار کرے گا جو زبان سے ملتی۔ تو جس کے پاس دل زندہ نہ ہو، جس نے ایسا ایکسپیرینس ہی نہ کیا، تو اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، بھلا یہ کیسے، کیونکہ بہت کیلکولیشنز کرتے رہتے ہیں نا، دو اور دو چار، تو جب وہ اس سے اوپر اٹھ کے کوئی بات کرے تو پھر عموماً لوگ کیا جواب دیتے ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں تو میں نہیں سمجھ آ سکتی۔ جی تقوی کا تعلق دل سے ہے نا، اور تقوی اللہ کی محبت اور خوف کا نام ہے، تو جب اللہ کی محبت ہوگی تو دل کے جو دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ پھر قرآن اندر سمجھ آنے لگتا ہے، پھر وہ دل میں اترتا ہے تو جذب ہونے لگتا ہے، پھر سوچ بدلتی، عمل بدلتا ہے. کریے اللہ کا شکر ہے جس نے دل کو پردے میں رکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ دل کے اندر پھر پردے ہیں.
جی استاذہ، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے دنیاوی جو محبوب ہوتے ہیں نا، وہ مشکل اور ایسی آزمائشوں کے وقت میں آپ کے اس طرح سے کام نہیں آ سکتے جو اللہ تعالیٰ کام آتے ہیں، اور دنیا کے محبوب جو ہوتے ہیں ان سے تکلیف ہی ملتی ہے. یہ واحد ایسی محبت ہے جس میں دکھ نہیں ملتا، سکون ملتا.
تکلیف بھی خوشی میں بدل جاتی.
بالکل. اور استاذہ، جیسے تکلیف جب آتی ہے تو جس طرح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھانپتے ہیں، میں نے تو یہ پریکٹیکلی فیل کیا چیز، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تکلیف میں آپ کو ڈھانپتے ہیں، آپ کو سنبھالتے ہیں، ویسے پوری دنیا کا سہارا نہیں دے سکتا.
بالکل، سب کمزور ہے نا. وہ جو بیت العنکبوت کی بات ہے، اصل میں توحید کو ہم اس اینگل سے دیکھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں پتھر کے بت اور ایک طرف اللہ تعالیٰ، تو ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو مانتے تو یہ توحید ہے، دس از دا کانسیپٹ، یہ ہمارے دلوں میں ہے بس توحید کا. جبکہ محبت کس کانسیپٹ کے بعد، ذرا آپ قرآن کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھیں اور توحید کی آیتوں کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کس قدر انجوائے کریں گے. جی بالکل، ہو ہی نہیں سکتا. بالکل، لے سکا مثلی ہی شی. بالکل، پھر بعد میں تم ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ تھا مقصد، لیکن جب تک مقصد پردے میں چھپا ہوا ہے تو وہ ایک ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. جی آپ.
تمام احساسات اور سینسز جو ہیں، یہ ہمارے دیکھنا سننا سبھی ضروری ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کے جو ہے وہ دل کا احساس، یہ والا سینس جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے اس میں.
اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.